بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة الباب ہے اذا قاص او جازفه في الدين فهو جائز تمرا بتمر او غيره. یہ ترجمة الباب ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ نمبر ایک, واجب قرض دوسرے واجب قرض کے بدلے برابری سے یا اندازے سے چکانا جائز ہے, ہم جنس میں بھی خلاف جنس میں بھی. واجب قرضہ دوسرے واجب قرضے کے بدلے میں برابری سے یا اندازے سے چکانا جائز ہے, ہم جنس میں بھی خلاف جنس میں بھی. عام قانون یہ ہیں کہ اموال ربویہ میں کوئی معاملہ مجازفتاً جائز نہیں ہے, یہ عام قانون ہے کہ اموال ربویہ میں کوئی معاملہ مجازفتاً اٹکل سے جائز نہیں ہے, چونکہ اس کے اندر کمی بیشی کا احتمال لگا ہوا ہے. اس وجہ سے اب اس کو مثال اور وضاحت سے سمجھو. مزید ایک مثال اس کی یہ ہے, زید کا ایک قرضہ ہے بکر کے ذمے میں, یعنی زید اور بکر دونوں کے درمیان میں قرض کا معاملہ ہے. زید بکر سے کچھ پیسے مانگتا ہے, کوئی چیز لینی ہے, بالکل ایسا الٹا بھی ہے کہ جس طرح زید بکر سے کچھ لینا ہے, زید کو بکر سے کچھ لینا ہے, اسی طرح بکر کو بھی زید سے کچھ لینا ہے. دونوں کے درمیان کے اندر قرض ہے, جانبین سے مقروض ہے, جانبین سے قرض خواہ ہے. اب دونوں نے ایک مرتبہ یہ طے کیا کہ بھائی میں تیرا مقروض تو میرا مقروض, ایک دن بیٹھ کے اپنے سارا معاملہ صاف کر ڈالتے ہیں. صفائی کیسے کریں گے, تیرا قرضہ زیادہ ہے یا میرا قرضہ زیادہ ہے, ایسا اب نہیں دیکھیں گے. ایک کام کر, تو میرا قرضہ معاف کر دے, میں تیرا معاف کر دیتا ہوں, ایسا اپنے سیٹنگ کر ڈالے تو کہا ٹھیک ہے چلو ایسا کر ڈالتے ہیں. दोनों आपस के अंदर राजी हो गए, खुश हो गए कि मेरा जो कर्जा तेरे जिम्मे है, तेरा जो कर्जा मेरे जिम्मे है, हम दोनों आपस में एक दूसरे को माफ कर देते हैं। किसका कम किसका ज्यादा वो कोई चीज देखनी नहीं है। इसी चीज के जवाब को बतलाने के लिए इमाम अली मकाम ने ये तर्जमतुल बाब कायम किया है। अब इसमें क्या क्या इम्कान है कि बकर का जैद के जिम्मे जो कर्ज है, जैद का बकर के जिम्मे जो कर्ज है, दोनों की जींस अलग अलग हो, ये भी मुमकिन है। दोनों हम जींस हो, ये भी मुमकिन है। मिकदार मालूम हो, मिकदार मालूम नहीं कोई एक अंदाजा है, ये सब शक्ल हो सकती है, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे को माफ कर देवे अंदाजे से अटकल से, तो ये कर्ज माफ करने का मामला शरीयत की नजर के अंदर जायज है। एक मिसाल लो उसकी, दोनों के दरमियान के अंदर जो कर्ज है उसमें एक मन गेहूं है मसलन कर्ज में, और दूसरी तरफ से 1,000 रुपये कर्ज है। अब दोनों ने सोचा जब 1 मन गेहूं की क्या कीमत होती है, यह कौन झंझट में पड़े, मेरे जिम्मे 1 मन गेहूं है ना तुझे देने के, तेरे जिम्मे 1,000 रुपये है ना मेरे से लेने के। अपने दोनों एक दूसरे को माफा माफी कर डालते हैं, तू गेहूं माफ कर देनी 1 मन, मैं तेरे ऊपर जो 1,000 रुपये वो माफ कर देता हूँ। कहा ठीक है चलो। अब यहाँ कोई अंदाजा नहीं लगाया कि गेहूं की मार्केट में कितनी कीमत होती है, कर्ज की मिकदार के बराबर 1,000 रुपये के बराबर होती है, कम ज्यादा होती है, सब शक्ल जो है ये जायज है। और ये हम जिन्स के साथ गैर जिन्स के साथ कमी बेशी हर तरह इसको जायज करार दिया गया है। तो ये मामला इस तरह का है कि दोनों की आपस की रजामंदी है, दोनों आपस के अंदर खुश है कि भाई तू मेरा कर्जा माफ कर दे, मैं तेरा कर्जा माफ कर दूं, ये शक्ल जायज है। इसमें बराबरी भी हो सकती है, अंदाजा भी लगाकर किया जा सकता है, हम जिन्स भी है खिलाफ जिन्स भी है, तमरन भी तमरिन हम जिन्स आओ गैर ही खिलाफ जिन्स, आस बराबरी और जाजफ़ अटकल, चारों शक्लें जायज हैं। इसके जवाब को इमाम अली मकाम बतलाने के लिए ये तर्जमतुल बाब लाए हैं। अब इसमें एक अहम बात जो समझनी है वो है, ये तो तय हो गया कि वाजिब कर्जा दूसरे वाजिब कर्जे के बदले में बराबरी से या अंदाजे से चुकाना जायज है, हम जिन्स में भी खिलाफ जिन्स में भी। ये भी आम कानून हमको मालूम है कि अमवाले रिबिविया में कोई मामला मुजाजफतन जायज नहीं है, चूंकि उसमें कमी बेशी का एहतमाल रहता है, लेकिन यहाँ इसको भी जायज करार दिया गया। लेकिन एक खास नुक्ता उसमें ये जहन में रखना है, مجازفتن اٹکل سے، مفاضلتن کمی بیشی سے، یہ اس وقت ناجائز ہوتا ہے کہ جب صلب عقد کے اندر اس کو طے کیا جائے، یعنی جس وقت دونوں کے درمیان میں معاملہ ہوا اس وقت اگر یہ طے کیا جائے تو یہ ناجائز ہو جاتا ہے کہ جس وقت قرض دیا تھا، قرض لیا تھا، اس وقت مجازفت یا مفاضلت کی قید لگائی تو یہ ناجائز ہو جائے گا. مثلاً یوں کہا کہ بھائی ابھی میں تجھے ایک من گیہوں دے رہا ہوں، بعد میں تو یہ سفید دھاتی بھر کے دے جانا جتنا بھی آوے، اس میں سفید دھاتی میں 20 کلو آوے کیا 10 کلو آوے کیا 200 کلو آوے، اتنا دے جانا مجھے، تو یہ ناجائز ہے. عقد کے وقت پر ایسا طے کیا تو، یا ایک یوں کہا کہ بھائی دیکھ میں تجھے ابھی 1000 دیتا ہوں لیکن بعد میں تجھے مجھے 2000 دینے پڑیں گے مفاضلت. تو جس وقت دونوں کے درمیان میں قرض لینے اور دینے کا معاملہ ہو رہا ہے، اگر اسی وقت کے اوپر مجازفتن یا مفاضلتن ادائیگی کی بات طے کی جاتی ہے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. ترجمۃ الباب کا مطلب کیا ہے کہ جس وقت عقد ہوا تب تو سیدھی سیدھی بات ہوئی ہے کہ بھئی ایک من گیہوں قرض لے جا رہے ہو، ایک من واپس کرنے ہیں، 1000 لے جا رہے ہو روپیے، 1000 روپیے واپس دے جانا ہے، یہ صاف صاف بات طے ہوئی تھی. لیکن جب ایک مدت گزر گئی، قرض واپس کرنے کا وقت آ گیا اور اس وقت کے اوپر وہ ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، اس وقت کے اوپر دونوں آپس میں یہ طے کریں کہ بھائی تو میرے ایک من گیہوں نہیں دے رہا ہے نہ میں تیرے 1000 روپے نہیں دے رہا ہوں، اپنے دونوں جیسے ہیں، اس سے چلو نہیں اپنے بیٹھ کر کے طے کر ڈالے کہ وہ 1000 میرے معاف نہ ایک من گیہوں تو معاف کر، یہ جائز ہے. تو یہ نفس عقد میں نہیں ہو رہا ہے. نفس عقد میں تو ضابطے کے مطابق ہی بات ہوئی تھی کہ جتنا لیا اتنا دینا، لیکن دینے کا وقت آیا تب دونوں سے دیواوے، ایسا نہیں ہے، دونوں دینے کے معاملے میں ڈیلے پڑ رہے ہیں، لہذا دونوں نے آپس میں ایسا طے کر لیا تم میرا قرضہ معاف کرو میں تیرا قرضہ معاف کرتا ہوں، یہ شکل ہے جائز. اس میں کیا ہوگا کہ قرض خواہ اپنے قرضے کی کچھ مقدار چھوڑ رہا ہے، یعنی اگر بالفرض اس کو لینا تھا 20 کلو اور مل رہا ہے اس کو 18 کلو، تو یہ اپنے 2 کلو چھوڑ رہا ہے، یوں سمجھا جائے گا. چونکہ 1000 روپے کا مارکیٹ میں لینے جاوے تو 18 کلو آتا ہے، چلن رہے تو میرے 2 کلو کم آئے، تو قرض خواہ اپنا 2 کلو کم لے رہا ہے اور 2 کلو وہ چھوڑ رہا ہے. یا تو ایسا ہوگا کہ 1000 روپے میں 25 کلو گیہوں آتے ہیں، تو 5 کلو زیادہ دے رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اس نے تقاضی کر رہا ہے، حسن الادا کر رہا ہے، اچھی طرح ادا کر رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے. تو دو حل ہے، یا تو کم ہوگا یا تو زائد ہوگا. کم ہوگا تو قرض خواہ اپنا کچھ حصہ چھوڑ رہا ہے خوشی خوشی، اور زیادہ ہو رہا ہے تو مقروض خوشی خوشی کچھ زیادہ دے رہا ہے. اس لیے یہ دونوں شکل جب ادائیگی کی وقت وجود میں آ رہی ہے تو اس وقت یہ دونوں شکل جائز بن جاتی ہے، بس نفس عقد کے وقت پر یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ رضامندی والا معاملہ ادائیگی کے وقت پر ہوا کرتا ہے. جی.
قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس عن هشام بن يوحنا بن قيسان عن عامر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه اخبره ان اباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود فاستنزله جابر رضي الله تعالى عنه قال انزله فكلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له واليه فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهوديه ليأخذ ثمن نقله من الذي له فأبى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقل ومشى بها ثم قال لجابر رضي الله عنه جد له فأوفله الذي له فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا فدعا جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يسل العسر فلما انصرف أخبره بالفضل فقال أخبر ذلك ابن الخطاب فذهب جابر رضي الله عنه إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأخبره فقال له عمر رضي الله تعالى عنه فقد علمت حين مشى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن باركن فيها.
یہ روایت پہلے بھی کئی مرتبہ آئی ہے لیکن یہاں کچھ اجزاء زیادہ ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ ان کے والد عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور ایک یہودی کا 30 وسق قرضہ ان کے ذمے تھا. حضرت جابر نے اس یہودی سے مہلت مانگی. 30 وسق، ایک وسق 60 ساقہ ہوتا ہے، تو اس یہودی نے مہلت دینے سے انکار کر دیا. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے اس معاملے میں سفارش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے پاس اس یہودی سے بات کی. کیا بات کی؟ تاکہ باڑی کا کل پھل وہ یہودی لے لے، باغ کے سارے پھل وہ یہودی لے لے اور کل قرضہ وہ یہودی چھوڑ دے وے. کل قرضہ وہ یہودی چھوڑ دے وے. بس یہ ہے ترجمۃ الباب کا اس بات کہ اب جو 30 وسق کھجور قرض تھی تو 30 وسق کے بدلے میں باڑی کے اندر جتنی بھی کھجور آئی ہے وہ ساری وہ یہودی کو دے دے گئے. اب باڑی کے اندر کتنی ہے اس کی کوئی مقدار متعین نہیں. یہ ہو گیا مجازفتن اٹکل، اس کو کہتے ہیں کہ ادھر سے قرض 30 وسق ہے یہ تو طے ہے، لیکن باڑی میں لگا کتنا ہے وہ اٹکل. حضور نے خود یہ پیشکش فرمائی، یہ ہے دلیل جواز کہ اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کرنا جائز ہے. اب باغ میں کتنا پھل ہے وہ معلوم نہیں، یہ مجازفہ ہوا. فابا، یہودی نے ماننے سے انکار کر دیا، ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی باڑی میں تشریف لائے، کھجور کی باڑی میں چلے، پھر حضرت جابر کو کہا کہ اس کے لیے پھل توڑو اور اس کا جو آپ کے ذمے ہے وہ چکا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت جابر نے پھل توڑا اور 30 وسق جو ہے پورا اس یہودی کو چکا دیا اور 17 وسق بچ گیا. کتنا پچھتایا ہوگا وہ یہودی، کہ میں لے لیتا تو مجھے 17 وسق زیادہ ملتا ہے، لیکن میں جو ہے تمری کرنے گیا تو گیا کام میں سے، تو 30 وسق کے اوپر چونکہ کل باڑی کا وہ لے لیتا تو 47 وسق اس کو ملتا 30 کے بجائے، لیکن اس نے جو ہے بمری کی کہ نہیں میں نہیں لوں گا، مجھے تو پورے میرے 30 تول کے 2 الگ سے، تو رہا محروم. سو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان کو اس معاملے کی خبر دینے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جابر نے خبر دی کہ 17 وسق بچ گئے، زائد نکلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جابر جاؤ ابن خطاب کو اس کی خبر دے کے آؤ، حضرت عمر کو بھی کہہ کے آؤ کہ یہ تو 47 وسق نکلی کھجور، 30 وسق قرضہ بھی ادا ہو گیا، 17 وسق مزید بچ بھی گئی، جا کے عمر کو کہہ کے آؤ. میں حضرت عمر کو کہنے کے لیے کیوں فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا، تو کہا حضرت عمر کو، چونکہ وہ بڑے آدمی ہیں سماج کے، تو ان کو جو ہے معجزے کی اطلاع پہلے دے کر کے آؤ کہ شروع کے اندر درختوں پر کھجور دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ قرضہ ہی ادا نہیں ہوگا، اور بعد میں جب توڑ کے چکائی گئی تو پورا قرضہ بھی ادا ہو گیا، نے مزید 17 وسق زائد بھی نکلا، ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا. اس لیے حضرت عمر جیسے قوم کے نمائندے کو، بڑے کو معجزے کی اطلاع دینا حضور نے مناسب سمجھا. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر بھی حضرت جابر کے قرضے کی ادائیگی کے متفکر تھے، بلکہ مدد بھی کرتے تھے کہ کسی طرح یہ قرضہ ادا ہو جاوے، اور چونکہ وہ اس معاملے میں متفکر تھے اس لیے ان کو اطلاع دینے کے لیے کہا گیا. تیسری وجہ یہ کہ جب یہودی لوگوں سے حضور نے بات چیت کی تھی کہ بھئی یہ جتنا درختوں پر ہے وہ لے لو اور کل قرضہ معاف کر دو، اس واقعے کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، اس لیے جب ابتدائی واقعے میں موجود تھے تو انتہائی واقعے میں بھی اس ان کو شامل رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا، اس لیے حضرت عمر کو اطلاع دی گئی. حضرت جابر حضرت عمر کے یہاں گئے، ان کو جا کر کے کہا، تو حضرت عمر نے حضرت جابر کو کہا مجھے تو معلوم ہی تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باڑی میں چلے تو کہا ضرور برکت ہونے والی ہے. کہا جابر تمہیں ابھی جو ہے مشاہدہ ہوا، مجھے تو حضور آگے تمہاری باڑی میں چلے تھے نا تب سے خبر تھی کہ حضور کے چلنے کی اب برکت ظاہر ہوگی، اور دیکھ لیا برکت، معلوم ہو کہ اہل اللہ کی آمد سے برکت کا ظہور ہوا کرتا ہے، اور حیرت انگیز برکت کمیت کیفیت ہر اعتبار سے ہوا کرتی ہے. جی ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ بھائی بزرگوں کے ساتھ دسترخوان پر 10-15-20 آدمی کھا چکے، پھر اگر دسترخوان دیکھو تو ابھی مزید اتنے ہی آدمی کھا سکیں گے، اتنا ہوتا ہے دسترخوان کے اوپر. اب ایسا اگر کسی دنیا پرستوں کی موجودگی میں ہوئے تو پہلی مرتبہ میں گھٹ جا رہے، لیکن یہاں جو ہے ہوتا ہے کہ اچھا اتنے ساروں نے کھایا ابھی اور بھی کھانے کے لیے تیار، واندہ نہیں آؤ بٹھاؤ بٹھاؤ لاؤ لاؤ اور کتنے لاؤ بٹھاؤ چلو، باقی برکت کا ظہور ہوا کرتا ہے. یہ نیا ترجمت الباب قائم کیا، کہ دین اور قرض سے حتی الامکان بچنا چاہیے. قرض لینے کی ضرورت کبھی پڑ جاتی ہے مجبوری میں, وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے مجبوری میں قرض لینے کی ضرورت پڑے, لیکن یہ فی ذات ہی اچھی چیز نہیں ہے. تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرض سے حفاظت میں رکھے. لہذا ہمیں بھی اس لائن کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قرضے سے حفاظت ہوئے. دیکھو ایک اصول جو بزرگوں سے سیکھا ہو کہ بھائی جس کو بنیادی ضروریات کہتے ہیں اس کے لیے اگر کوئی آدمی قرض کرے, بنیادی ضروریات پورا کرنے کا بھی نظم نہ ہو تو قرض لے لے. مثلاً کوئی بیماری آ گئی, نعوذ باللہ گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے, نعوذ باللہ لائٹ بل, گیس بل, مکان کا بھاڑا ایسا نہیں ہے, یہ بنیادی ضروریات کہلاتی ہیں. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے بھی ادائیگی کا انتظام نہیں ہے, آدمی قرض لے لے گئے, تو یہ مجبوری ہے اور اچھی نیت سے لے ہوئے اللہ پورا کروا دیں گے. لیکن اسراف, شوق پورا کرنا اور نفسانی لذتوں اور ذائقوں کے لیے, محض بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے قرض, یہ ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے. کہ بھائی شادی ہے تو بڑا قرضہ لو, 1000 آدمی کی دعوت کرنی ہے ولیمے کی, جب 5 لگزریاں بھر کے بارات لے جانے کی ہے, یہ ہو گیا غلط قرضہ, یہ غلط چیز ہو گئی. اب ویکیشن آئے تو بیوی بچے کہہ رہے کہ چلو اپنے ماں بلیشور جائیں گے, تو ایک دن بلیشور لے کے آ جانے کا کافی ہے, کیونکہ یہاں جو ہے 300 روپیہ رکشہ والا ریٹرن لے گا بلیشور کے, مہابلیشور کے لیے 30,000 روپے چاہیے. تو اس طرح یہ اسراف کہا جائے گا, یہ اسراف ہے, اس کے لیے قرضہ نہیں لیا جاتا, اور ایسے قرضوں میں اللہ کی مدد بھی نہیں آتی ہے. اور آج جو امت میں قرضوں کے ڈھیر ہے نا, یہ اکثر یہی ہے, شوق پورا کرنا, عیاشی, اسراف, ریا اور نمائش اور دکھاوا, فضول خرچی, یہی سب قرضوں میں اس وقت ہو رہی ہے. بنیادی ضرورت کے لیے قرض لینے والے بہت کم ہوں گے. جی
اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
چار برائی سمجھ لو قرض لینے کی, ضرورت کے لیے لیا یا بلا ضرورت, چار طرح کی تکلیف ہے. نمبر 1, جھوٹ, یہ قرض جھوٹ کا ذریعہ بنتا ہے. قرض خواہ مانگے گا, ابھی ہے نہیں میرے پاس, ابھی جو ہے نا وہ میک ڈونلڈ سے نکلا, باہر وہ قرض خواہ مانگتا ہے پیسے لینے, ہے نہیں, اب بھی میک ڈونلڈ میں کھا کے آیا, بولو یہ پیسے کہاں سے آئے, یہ جھوٹ آئے گا. ایک تو نمبر 2, وعدہ خلافی. پرسو پیر کو آپ 9 بجے ملو نا, پیسے تیار جو ہوں گے. اب 9 بجے پیر کو, 10:30 بجے, اور بینک 11 بجے کے بعد کھلتی ہے, ابھی 10:30 بجے ہیں, آدھے گھنٹے بعد اپنے بینک کھلے, اس کے بعد بینک کھل گئے. دوپہر میں زہر میں فون گیا, بہت لائن تھی آج بینک کے اوپر, نمبر آوے ایسا ہی نہیں تھا. گیا پیر بھی, وعدہ خلافی, دوسرا گناہ. تیسرا ذلتی, قرض میں ذلتی ہے. اور چوتھا نقصان, وہ کچھ نہ کچھ بولے گا سب کے سامنے, انسلٹ کرے گا, شریف ہوگا تو تنہائی میں گالیاں دے گا, بدماش ہوگا تو مجمع عام کے اندر ڈانٹے گا. ذلتی ہے. یہ چار نقصان ہے قرضہ لینے میں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں باقاعدہ دعا مانگتے تھے. آپ کو مسئلہ معلوم ہے, قرآن حدیث کی منقول دعا کوئی بھی نماز میں مانگ سکتے ہیں. کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ, میں آپ سے حفاظت چاہتا ہوں. اے اللہ, میری گناہوں سے حفاظت فرماؤ اور بوجھ سے میری حفاظت فرماؤ, یعنی قرضے کے بوجھ سے. اے اللہ, میری حفاظت فرماؤ. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قرض سے بہت دعا حفاظت کی مانگتے ہو. حضور, قرض سے حفاظت کی آپ بہت دعا کرتے ہو. تو کیا ارشاد فرمایا؟ کہ آدمی جب قرض لے گا تو بات بولے گا تو جھوٹ بولے گا. بعض مرتبہ ضرورت نہیں ہے, پھر بھی ضرورت جھوٹی بتا کے قرض لے گا, اور وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا. کل دے دوں گا, پرسو دے دوں گا, ترسو تو پکا دے دوں گا. سالہ سال نکل جاتے ہیں کل پرسو نے ترسو نے ارسو کے اندر. ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے, ان نفس المؤمن معلق بدینه او کما قال, انسان کی جان موت کے بعد قرض میں لٹکی ہوئی رہتی ہے. بڑی سخت وعید ہے بھائی, اسی لیے قرض نہیں کرنے کا. یہ تو طے کر لو کہ بھائی یہ شوقیہ قرض میں تو پڑنا ہی نہیں, اور جو ہے شادی بیاہ منگنی تفریح کے لیے بھی کہے کہ چلو تمہاری چھٹی آ رہی ہے تو اپنے نینی تال جا کے آوے, یا اپنے جو ہے دہرادون مسوری کشمیر جا کے آوے. چلو تو گھر میں فریج میں برف زیادہ جمانے کا ایک دن گھر میں بچھا دینے کا ہے, تصور کر لینے کا کشمیر آ گئے اور لاری سے سیب لا کے بیٹھ کے کھا لے, نہیں کہ برف پہ بیٹھ کے کشمیری سیب کھا لے, ایسا سمجھا دینے کا اس کو. وہ کہے کہ اپنے جو ہے کینڈل ڈنر کرے تو گھر میں لائٹ بن گئے کہ میل بتی جلا کے کھا لینے کا, کینڈل ڈنر ہو گیا, سمجھا لینے کا اس کو. لیکن کبھی یہ قرضوں کے چکر میں مت پڑیو. جی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شروع اسلام کے اندر یہ تھا کہ جو آدمی مقروض انتقال کر جاوے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا دے دے. شرح نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ کچھ گناہ ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پورے معاشرے کو روکنا چاہتے تھے, اسی لیے اس غلطی کا ارتکاب کرنے والوں کی حضور نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی, تاکہ وہ غلطی اور گناہ عام معاشرہ نہ کرے. اس میں سے ایک خودکشی آتی ہے کہ خودکشی سوسائڈ کرنے والوں کی جنازے کی نماز حضور نہیں پڑھاتے تھے, کہتے تھے تم لوگ پڑھ لو تاکہ معاشرہ آپ گھات سے اپنے آپ کو بچاوے. یہ حضور کا منشا مبارک تھا. یہی معاملہ قرض کا بھی ہے کہ قرض اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کو اس غلطی سے بچانا چاہتے تھے، اسی لیے شروع اسلام کے اندر مقروضوں کی جنازے کی نماز حضور نہیں پڑھایا کرتے تھے. پھر بعد میں کیا ہوا، فتوحات کی کثرت ہو گئی، غنائم بکثرت آنے لگے، بیت المال مضبوط ہو گیا، تو پھر حضور نے مقروضوں کی جنازے کی نماز پڑھانا شروع کر دیا کہ بھائی اب کوئی مقروض مرے ہم بیت المال سے اس کا قرضہ چکا دیں گے، یا یہ کہ کوئی مرنے والے کی طرف سے ذمہ داری نفلن اپنے سر پر لے لے گئے کہ حضور آپ پڑھا دیجئے میں قرضہ ادا کر دوں گا، تو حضور نماز پڑھا دیا کرتے تھے. یہ جو ہے بعد کا عمل مبارک ہے. تو دین کی وجہ سے بعد میں حضور نے اپنے طرز عمل کو بدل دیا تھا. جی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے مال چھوڑا تھا تو وہ مال اس کے ورثہ کو ملے گا، اور جس آدمی نے قرضہ چھوڑا تو وہ ہمارے ذمے ہے. یہ بعد میں ارشاد فرمایا تھا. چلو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ایمان والا میں دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ قریب ہوں، ان کی جان سے بھی، چاہے تو تم استدلال میں پڑھ لو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہارے اپنی جان کی اطاعت سے بھی زیادہ اولا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی بات ماننے سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اہم ہے. گویا کہ حقوق مصطفیٰ حقوق نفوس سے بھی زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اپنی ذات کے حقوق سے بھی، دوسروں کے حقوق سے بھی زیادہ ہے، اور حضور ہماری جانوں سے بھی ہم سے زیادہ قریب ہے. جو مومن بھی انتقال کر جائے مال چھوڑے تو اس کے رشتہ دار جو ہے وہ مال کے وارث بن جاوے. تو چونکہ آپ کو سیراجی نوکے زبان ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اسبا کا ترجمہ، یہ میراث والا اسبا مت مراد لینا، مطلق رشتہ دار مراد ہے اس میں، جو ہے وہ ذوی الفروض اور اسبات نسبی سببی وہ اصطلاح مراد نہیں ہے، مطلق رشتہ دار مراد ہے، اس میں ذوی الفروض بھی شامل ہے. تو جو بھی رشتہ دار ہوں گے وہ میراث لیں گے، اور جو آدمی قرضہ چھوڑے گا یا بچے کچے چھوڑے گا تو میرے پاس آوے، میں اس کا والی اور ذمہ دار ہوں. دیا کا لفظ استعمال فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ کے جائے، جو مرحوم کی ضائع ہو جانے کا ڈر ہو سب میرے ذمے، سب کو میرے حوالے کر دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتامہ کے لیے بڑا فکر فرماتے تھے. اموال فے کے جو مسائل ہے سورہ حشر کے اندر، تو اس کے اندر ایک مصرف یہ بھی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اموال فے کا کامل اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، تو حضور اس میں سے یتامہ کے لیے خاص دھیان رکھتے تھے اموال فی کے خمس میں سے. جی مطل الغنی ظلم, مطل کے معنی ٹال مٹول, آج کل, کل آج, ترسو پرسو, پرسو ارسو کرنا, یہ مطل کہلاتا ہے. جو غنی یعنی غنی کا مطلب قرض چکانے کی استطاعت رکھتا ہو, جو غنی واپس کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو اس کی رعایت نہیں کی جائے گی. پیچھے باپ گزرا نے کہ بھائی مطالبہ اچھی طریقے سے کرو, لیکن ایک آدمی صاحب حیثیت ہے, قرض چکا سکتا ہے, پھر بھی چکاتا نہیں, اور اس کے دل کا ارادہ اندازہ ہمیں ایسا ہوا کہ یہ دینا نہیں چاہتا ہے, تو اس کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار نہ کرو تو چلے گا. اس کے ساتھ ذرا کڑکائی کی زبان, سخت لہجہ استعمال کر سکتے ہو, اور خود وہ جو حرکت کر رہا ہے نا وہ بھی ظالمانہ حرکت کر رہا ہے کہ تیرے پاس گنجائش ہے قرضہ چکانے کی, کیوں چکاتا نہیں ہے, یہ ظالمانہ رویہ کیوں اپنائے ہوئے ہیں. اس کو ظلم کہا گیا ہے, کتنی سخت تعبیر ہے آپ اندازہ لگاؤ. اب کتنے مسلمان, اب کتنے لوگ ایسے ہیں صاحب حیثیت ہے, شاندار بنگلے بناتے ہیں, نئی نئی گاڑیاں لیتے ہیں, قرضہ نہیں ادا کرتے. کتنے لوگ ایسے ہیں, فضائل اعمال میں جہاں فضائل حج ہیں تو وہاں حضرت نے حج کے سفر سے پہلے کی جو بنیادی باتیں لکھی ہیں اس میں اس کو بڑی اہمیت سے اجاگر فرمایا ہے کہ بھائی یہ حج کا فریضہ پہلے تم اپنے ذمے حقوق ہیں نا وہ ادا کرو, لوگوں کا قرضہ ہو, میراث کا حق چکانا باقی ہو, یہ سب ادا کرو پھر جاؤ حج کرنے کے لیے. لوگ غافل ہیں, خوب عمرے کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, قرضہ نہیں دیتے, حقوق میراث ادا نہیں کرتے. جی
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العلاء عن عمر عنهما من منبههم أصيبهم من منبههم أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن أجمعين يقول قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
الغني ظلم
جي
باب لصاحب الحق مقال
یعنی جو قرض خواہ ہے وہ دو چار سخت جملے کہہ سکتا ہے اس کو حق ہے بس آستین نہ چڑھا ہے کہ مکر اس کی بوچی پکڑ کے دے چالو کر دے یہ نہ کرے دو چار سخت جملے کہہ سکتا ہے اور سخت جملے کہنے کی تفصیل بھی نقل کر دی ہے امام عالی مقام نے وَيُسْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تالیکن یہ روایت لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی جاتی ہے اَنَّهُ قَالْ آپ نے ارشاد فرمایا لَيُّ الْوَاجِدِ لَيْ کے معنی جس کے پاس قرض چکانے کی قدرت ہو پھر بھی وہ ٹال مٹول کرے لئی کے معنی ٹال مٹول اور واجد کے معنی جس کے پاس قرض چکانے کی مقدار گنجائش موجود ہے پھر بھی وہ ٹال وٹول کرتا ہے یحل اردہ اس کی عزت کو وہ حلال کر دیتا ہے یعنی لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے اس کو ڈانٹیں گے اس کو تنبیہ کریں گے وَعُقُوبَتَهُ اور اس کو سزا بھی دلوائی جا سکتی ہے سزا بھی حلال ہو جائے گی اب حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یحل عردہ کا کیا مطلب کہ قرض خواہ جا کر کے مقروض کو کہوے ابے او یہ کیا ٹال بٹول کرتا رہتا ہے چل سیدھا سیدھا دے تو کوئی شریف آدمی کو اتنا جملہ بھی کہہ دے وے نے تو اس کو بہت گیراں گزرتا ہے بدماشوں کو تو کچھ بھی پیپر پہ نام آئے تو بھی خوش کہ کوئی بات نہیں آنے تو نا کھائے ہیں اپنے کا نہ کہتے ہیں وَعُقُوبَتُهُ اور سزا کے معنی یہ ہیں کہ قاضی کے پاس جیل میں بند کروا دے قاضی کے پاس لے جا کر جیل میں قید کروا دے جی دھونی ابھی سب لے کے بھاگ رہے ہیں ٹی وی میں اخبار میں باقاعدہ ان کے نام چھپتے ہیں اور وہ کچھ نہیں ان کو بندا سے وہ کچھ پڑی نہیں ان کا
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن رضي الله تعالى عنه وعنهم عن أجمعين قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأغرد له فهم به أصحابه فقال دعوه لصاحب الحق مقالا
هو غير رواية جي
باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
تفلیس کے ابواب شروع ہوئے یوں سمجھو استقراض کے ساتھ جو دوسری بات تھی نا وہ اب شروع ہو رہی ہے پہلے تفلیس کی تعریف سمجھو جس انسان کے دیوالیے پن کا قاضی اعلان کر دے وے کہ دیوالیہ ہو گیا ہے یہ دیوالیے پن کا قاضی اعلان کر دے وہ تفلیس کہلاتی ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے بعض بے وقوف بعض عقل مند عیاش آوارہ لوگ مقروض ہے پہلے سے پھر بھی قرض پر قرض کیے ہوئے چلے جاتے ہیں پرانے قرضے باقی ہے پھر بھی نئے نئے قرضے پہ قرضے کیے جا چلے جاتے ہیں ان کے اوپر قاضی افلاس کا حکم نافذ کرے گا اعلان کر دے کہ بھائی یہ کڑکا آدمی ہے کوئی ان کے ساتھ ویوہار معاملہ آئندہ نہ کرے اعلان تفلیس پھر اس میں کیا ہوگا اعلان تفلیس کے اوپر نمبر ایک اس کی تمام چیزوں پر قاضی صاحب قبضہ کر لے رہے ہیں، تمام چیز اس کی، مکان، مال، سامان، سب چیز پر قاضی صاحب، پراپرٹی سب پر قاضی قبضہ کر لے گا. دوسرا کام کیا کرے گا؟ گھر رہنے کا، گزران کا سامان، حاجت اصلیہ کی چیزیں وہ اس کو دے گا کہ بھئی یہ گھر ہے اتنے میں تو رہے، یہ توا تپیلی چمچہ لے جا اس میں پکانے کا، یہ گاؤں چاول تیل مسالہ لے جا یہ پکانے کا، حاجت اصلیہ بنیادی ضروریات اس کی دیوے. نمبر تین، باقی سب قاضی صاحب اس کا بیچ ڈالے، اور بیچ کر کے تمام قرض خواہوں کے اندر ان کے قرضے کی مقدار کے تناسب سے تقسیم کر دے، جس کا قرض زیادہ اس کو زیادہ، جس کا قرض کم اس کو قرض ہو کم، یعنی فیصدی اعتبار سے تناسب کے اندر قرض خواہوں کو چکا دے گئے. چار، جن کا باقی رہ گیا، سب کا باقی ہے کچھ نہ کچھ، کسی کا زیادہ باقی کسی کا کم باقی، ان کو کہا جائے گا کہ اب تم انتظار کرو، جب آئے گا تب ملے گا، ابھی اس سے مطالبہ بھی مت کرنا، اور دعاؤں میں لگ جاؤ آپ لوگ کہ اس کے پاس کہیں سے برکت آوے نہ تمہارا ادا ہوئے. باقی ابھی تو یہ پت گیا ہے، ابھی تو دعاؤں کا اہتمام کرو آپ لوگ. یہ ہے تفلیس کا خلاصہ.